لله أرضى فشهد النجوى فبعد فلا يرى والصلاة والسلام على من دنا فتدنى فقاب قوسين أو أدنى وعلى أئمة الهدى مصابيح الدجى ولعنة الله على أعدائهم أشقى الأتقى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مسائل اتفاق کے سلسلے میں اب ہماری گفتگو ایک نئے عنوان پہ شروع ہونے جا رہی ہے اور جیسا کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ایک نئے عنوان پر آغاز ہوتا ہے تو ابتدا میں کچھ تمہیدی مسائل کو بیان کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی روشنی میں یا شریعت کے احکامات کی روشنی میں عبادت کسے کہا جاتا ہے. ویسے تو وما خلق الجن والانس الا ليعبدون بچے بچے کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، لیکن احکامات شریعت میں عبادت ایک خاص اور محدود اعمال کا نام ہے. ہر عمل کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. اب تو اب ہماری شروع گفتگو شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، اور پھر عبادتوں کے بارے میں تین یا چار عام اصول ہیں، جنرل رول ہیں، جو ہر عبادت میں اپلائی ہوں گے، ہر عبادت میں ان کی ضرورت ہے. ان تین یا چار اصولوں کے بغیر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم بعد میں ہر ہر جگہ ایسی بات کی تکرار کریں، شروع میں یہ تین چار باتیں طے کر لی جائیں. تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات کی پیروی کرے. اب جو احکامات خدا نے دیے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ حکم ہے کہ جسے انجام دینا ہی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جس کو فقہ میں واجب کہا جاتا ہے. ایک وہ حکم ہے کہ جسے انجام دینا بہتر ہے لیکن چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک انسان کی ذمہ داری احکامات خدا کی پیروی. مگر احکامات خدا کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ حکم کہ جسے انجام دینا ہی دینا ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہمیں اسلام نے اختیار ہی نہیں دیا، اس کا نام ہے واجب. اور ایک وہ حکم خدا ہے کہ اس کو انجام دیں تو بہتر ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے، دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ اکبر، پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اس کا نام ہے مستحب. دیکھیے بہت ہی معمولی بات ہو گئی، لیکن کیا کیا جائے، جب عبادات کی بحث ہے تو یہیں سے بات شروع کرنا پڑتی ہے. اب احکامات خدا جتنے بھی ہیں، جن کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا واجب ہوں گے جیسے نماز کا پڑھنا یا روزے کا رکھنا یا سلام کا جواب دینا، یا مستحب ہوں گے جیسے سنتی نمازیں پڑھنا یا تلاوت قرآن کرنا یا کربلا محلہ کی زیارت کو جانا یا فقیر کی مدد کرنا. واجب ہوں یا سنت، جتنے بھی احکامات خدا ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض احکامات خدا کو عبادت کہا جاتا ہے، بعض کو توسلیات کہا جاتا ہے. احکامات خدا جتنے بھی، چاہے واجب ہو یا مستحب، ان میں سے کچھ عبادت ہیں اور کچھ توسل. عبادت جس کی جمع عبادات، توسل جس کی جمع توسلیات. تو احکامات خدا کی دو قسمیں ہو گئیں، یا عبادت ہے یا غیر عبادت یعنی توسلیات. عبادت کا مطلب وہ حکم ہے کہ جو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ حکم ہے کہ جس میں اللہ کا تصور ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس کو ہمارے علماء آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ عبادت وہ عمل ہے جس میں قربت کی نیت کرنا لازم ہے. چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں. ہم نماز مغرب پڑھیں یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اس میں نیت قربت لازم ہے، بغیر نیت کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور چاہے ہم نماز شب پڑھیں اگرچہ وہ مستحب ہے مگر پھر بھی وہ عبادت ہے کیونکہ بغیر نیت کے نماز شب پڑھی تو وہ نماز بیکار ہے. تو عبادت چاہے واجب ہو یا مستحب اس عمل کو کہا جاتا ہے فقہ کی روشنی میں کہ جس میں اللہ کا تصور ذہن میں رہنا ضروری ہے، جس کو قربت، جس کا نام قربت ہے، اللہ کا تصور ذہن میں ہو اسی کو کہا جاتا ہے قربتاً اللہ. تو ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کا تصور ذہن میں رہنا ضروری ہے اس کا نام ہے قربت، اس اللہ کے تصور کا نام ہے قربت. اور ہر وہ عمل کے جس میں اللہ کا تصور ضروری ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. اور وہ اعمال یا وہ خدا کے احکام جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو انجام دو، یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ میرا تصور ضروری ہے ذہن میں، یہ پابندی نہیں لگائی ہے، بس اتنا حکم ہے کہ اس کو انجام دینا، اس کا نام ہے توکل یا توکلیات. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان ان فائدوں تک پہنچاتی ہے جس کی خاطر اللہ نے اس کو واجب کیا تھا. دیکھیے ہماری فقہ کا ایک مسئلہ، فقہ کا نہیں یہ اصول دین کا مسئلہ، کہ شریعت کا ہر حکم ذو مصلحہ دین ہے، کہ ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اب جتنے بھی احکامات خدا کے ہیں اگر اس میں یہ شرط ہے کہ اللہ کا تصور ذہن میں رکھنا پڑے گا تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکے گا. وہ احکامات کے جس میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا تصور ذہن میں لے کے آؤ، بغیر میرے تصور کے بھی یہ کام کر لو، تو اس کے اندر اس کام کو انجام دینے سے وہ فائدہ ہم کو ملے گا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بنایا. یہ تو دو قسمیں ہو گئیں کہ عبادات وہ اعمال ہیں، اس میں واجب و سنت دونوں آ گئے، کہ جس میں بغیر اللہ کے تصور کے کام ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ غلط ہے. اور توسلیات یا توسل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں کام ہو جانا چاہیے، چاہے اللہ کا تصور ذہن کے اندر ہو یا نہ ہو، کام ہو جانا چاہیے. اچھا اب دونوں کی مثالیں ان معنوں میں کہ عبادات تو محدود ہیں اسلام میں، توسلیات لامحدود ہیں. ان عبادات کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سب توسلیات میں ہیں. عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ طہارت، طہارت سے مقصد کپڑا پاک کرنا نہیں، طہارت یعنی وضو و غسل و تیمم، یہ عبادات میں شامل ہے. اسی طرح نماز، یہ عبادت میں شامل ہے چاہے واجب نماز ہو یا سنت. روزہ، نمبر تین روزہ، یہ بھی عبادت ہے. نمبر چار حج ہو، نمبر پانچ عمرہ ہو، نمبر چھ طواف کعبہ، یہ تینوں بھی عبادات میں شامل ہیں. نمبر سات اعتکاف، اعتکاف بھی عبادت میں شامل ہے. نمبر آٹھ زکات، نمبر نو خمس، اور نمبر دس جہاد، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور نمبر گیارہ بعض حالتوں میں ایک یعنی غلام کو آزاد کرنا. بس یہ گیارہ عبادتیں ہیں اسلام کے اعتبار سے، یعنی یہ گیارہ وہ عمل ہیں کہ اگر اللہ کا تصور ذہن میں نہیں ہے تو یہ عمل ہوا ہی نہیں، بالکل صفر، آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا. یہ جو گیارہ اعمال ہیں ان میں گیارہویں کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ وہ آج کا مسئلہ نہیں، باقی دس اعمال عبادت میں آ گئے. طہارت و نماز اور روزہ، روزے کے ساتھ پھر اعتکاف، اور تین چیزیں سرزمین مکہ سے متعلق، عمرہ و حج و ثواب، دو چیزیں مال سے متعلق، زکات و خمس. اور زکات کے اندر زکات فطرہ بھی آ گیا. اور دسویں چیز جہاد، ان کا نام ہے واجبات و مستحبات عبادی. یہ جو گیارہ چیزیں، دس چیزیں آپ نے سنی، اس میں کچھ مستحب چیزیں ہیں، مثلاً اعتکاف، مثلاً عمرہ، مثلاً طواف، کچھ واجب چیزیں. بہرحال ان دس چیزوں کا نام ہے عبادت، یعنی بغیر اللہ کے تصور کے ان دس میں سے جو کام بھی کیا جائے وہ بیکار. ہم ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خمس کے دے دیں، اللہ کا تصور نہیں ہے وہ خمس نہیں بنا. سات نہیں، ستر لاکھ چکر کعبے کے لگا لیں، اگر اللہ کا تصور نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دس چیزیں ہیں جس میں اللہ کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے عبادت. اس کے علاوہ باقی جتنے احکامات بچے، دیکھیں میرا سارا زور لفظ احکام پر ہے، آرڈر جو خدا کے احکامات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں مگر وہ توسلیات ہیں، کام ہو جانا چاہیے چاہے اللہ کا تصور ہو یا نہ ہو. اسی میں آتا ہے کپڑے اور جسم کو پاک کرنا، یہ واجب ہو جاتا ہے کبھی اور کبھی یہ مستحب رہتا، لیکن اس میں اللہ کے تصور کی ضرورت نہیں. تطہیر البدن والملابس، اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک کرنا. اسی طرح میت کو کفن اور دفن، میت کا غسل طہارت میں آ گیا وہ عبادت ہے، بغیر نیت کے غسل نہیں ہو سکتا. میت کی نماز وہ نماز کے مسئلے میں آ گیا، عبادت. مگر میت کو کفن پہنانا واجب تو ہے، عبادت نہیں. یعنی بغیر اللہ کے تصور کے بھی ہم میت کو کفن پہنا سکتے. اسی طرح میت کو دفن کرنا عبادت نہیں، واجب ہے. دیکھیے عبادت نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ معاف، عبادت نہیں ہے مگر واجب ہے. اب اگر ہم میت کو کسی بھی نیت سے دفن کریں ہمارا عمل صحیح، اصل میں ایسا نہیں. تو میت کے بارے میں چار واجبات میں سے دو عبادت ہیں اور دو توسلیات ہیں. اسی طریقے سے بیوی بچوں اور والدین کا نان و نفقہ دینا واجب، کوئی اگر اس عمل کو انجام نہ دے تو گناہگار ہوگا، مگر واجب عبادی نہیں ہے، توسلی. اللہ کی نیت سے بھی دے سکتا اور بیوی اور بچوں کی محبت کی نیت سے بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو نان و نفقہ دینا واجبات میں سے ہے مگر واجب غیر عبادی ہے، یعنی واجب توسلی ہے، کام ہونا چاہیے چاہے اللہ کا تصور ذہن میں نہ ہو. وفا الدین، قرضے کا ادا کرنا واجب، ہم قرضہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، گناہگار ہیں، لیکن واجب عبادی نہیں. ادا الامانہ، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اس کا واپس کرنا واجب مگر عبادت نہیں، یعنی بغیر اللہ کے تصور کے بھی امانت کو واپس کیا جا سکتا. نصح المستشیر، کسی نے آپ سے مشورہ مانگا یا تو آپ کچھ نہ بولے، اور اگر بولے تو بالکل صحیح مشورہ دیں، غلط بیانی کرنا حرام ہے اسلام میں. مستشیر کو یعنی مشورہ مانگنے والے کو نصح کرنا یعنی صحیح بات بتانا واجب، مگر واجب ہے غیر عبادی. اگر اللہ کا تصور بھی نہیں ہے اور ہم نے اس کو صحیح مشورہ بتایا، ایک واجب کام کو کر لیا، ایسا نہیں کہ جس طرح نماز اگر بغیر اللہ کے تصور کے پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا ہوگی، مشورہ دوبارہ نہیں دینا ہے. وہی پہلا مشورہ جو بغیر تصور خدا کے دیا لیکن صحیح دیا، واجب کا صحیح دے وہ کافی. تعلیم الاحکام، معاشرے کو واجبات کی تعلیم دینا، یہ واجب ہر ایک پہ واجب ہے اپنی جگہ تعلیم الاحکام، مگر یہ واجب ہے عبادی نہیں. اللہ کا تصور ذہن میں رکھتے بغیر بھی، ہمیں شوق ہے بس، دل چاہتا ہے ہمارا، ہم تعلیم دے رہے ہیں تب بھی، وہ واجب سے ہم بچ جائیں گے، اگر انجام نہ دیں تو گناہگار ہوں گے، مگر اس میں اللہ کا تصور ذہن میں ضروری نہیں. وجوب التحیا، رد التحیا یعنی سلام کو رد کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ واجب ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں اللہ کا تصور، بغیر تصور خدا کے بھی آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ دیں تو گناہگار، اس لیے اس کو واجب کہا گیا. لیکن عبادت بھی نہیں، بغیر اللہ کے تصور کسی دنیاوی فائدے کے خاطر بھی اس کو جواب دے دیں تب بھی کوئی بات نہیں، مقصد یہی ہو کہ اس سے کوئی کام لینا ہے، کوئی فائدہ لینا ہے، تعلقات بڑھانا ہے، بہرحال کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، آپ نے سلام کا جواب دے دیا آپ کا وہ عمل مانا جائے گا. لیکن خمس اگر آپ کسی عالم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سے تعلقات کو استوار کرنا ہے، غربت کی نیت نہیں ہے، تو بیکار ہے، دوبارہ دینا پڑے گا خود. دیکھیے فرق ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز عبادت ہے تو اللہ کا تصور ہونا چاہیے، نہیں. اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، توزیع المسائل میں تو اسے عبادات میں لکھا گیا مگر اصل میں وہ عبادت میں نہیں. یعنی امر بالمعروف واجب ہے، آپ کسی کو بے نمازی کو نماز پر، اور روزے خور کو روزہ رکھنے پر، اور حج ترک کرنے والے کو حج کی طرف ترغیب دلانا آپ کے لیے واجب، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں ہو. اس کے بغیر بھی اگر آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں تو کافی ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عبادت نہیں بلکہ واجب ہے، لیکن واجب توسلی، یہ کام ہونا چاہیے چاہے آپ کسی بھی نیت سے کریں. اچھا اب یہ ابھی تک تو میں نے ساری واجبات کی مثال دی، پھر مستحبات میں آ جائیے، زیادہ تفصیل میں جانا تو بیکار ہے کیونکہ لامحدود ہے، جتنے بھی دین کے احکام ہیں سوائے دس کو چھوڑ کے باقی سب توسلیات ہیں. اب جیسے تلاوت قرآن، تلاوت قرآن مستحب ہے مگر مستحب عبادی نہیں، یعنی اگر آپ بغیر اللہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے بھی تلاوت کریں تو آپ کی تلاوت صحیح، یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ آپ کو انجام دینا پڑے گا. زیارات روضہائے انبیاء و ائمہ، انبیاء اور ائمہ کے روضوں کی زیارت کرنا دیکھیے ثواب کا عمل ہے، مگر واجب عبادی نہیں، مستحب عبادی نہیں، مستحب توکلی، بغیر اللہ کا تصور رکھے ہوئے بھی اگر آپ چلے جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کا عمل صحیح مانا جائے گا. لیکن عمرہ وہ بھی ایک مستحب عمل، بغیر اللہ کا تصور رکھے ہوئے آپ عمرے پہ جائیں تو عمرہ بالکل غلط، جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. غرض یہ کہ خلاصہ بس یہاں پر ہم کو رک جانا، غرض یہ کہ ہر وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو ماننا ہے، لیکن اگر اللہ نے حکم دینے کے ساتھ شرط بھی لگائی کہ جب یہ کام کرو تو میرے تصور کے ساتھ کرو، اس کا نام ہے عبادت. اگر اللہ نے حکم دیا کہ کام کرو، یہ شرط نہیں لگائی کہ میرا تصور ہو، تو اس کا نام ہے توکلیات. اب یہ بات ختم ہوئی، اس کے بعد اسی سے ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، اسے میں بیان کر کے پھر عبادات کے مسئلے پہ آ جائیں. میرا موضوع پوری صفت تو نہیں بیان کرنا، جن کو اس مسئلے سے کچھ زیادہ دلچسپی، وہ جو درس اصول فقہ ہوتا ہے اس کے منتظمین سے رابطہ قائم کریں، اس عنوان پر وہاں بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے. یہاں تو صرف ایک مسئلہ مجھے بتانا تھا کہ جس سے میں اپنے آج کے عنوان میں داخل ہو سکوں. اچھا اب ایک بات ضمنی طور پہ بتا دی جائے کہ ہر وہ عمل جو عبادت ہے، یعنی اللہ نے شرط لگائی کہ یہ کام کرتے وقت میرا تصور تمہارے دل میں ہونا چاہیے، ہر وہ عمل جو عبادت ہے، اس میں تو آپ نے بار بار سنا کہ اگر اللہ کے تصور کے بغیر آپ نے وہ کام کر لیا تو کام غلط ہو گئے، دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر واجب ہے تو دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے، مستحب ہے اور ثواب آپ کو لینا تھا تو اس کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا. نماز شب آپ نے پڑھی تھی ثواب کے لیے، لیکن بغیر اللہ کے تصور کے پڑھ دی تو وہ بیکار ہو گئی، ثواب کچھ نہیں ملا، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. لیکن جو واجب توکلی، اس میں فقط واجب کام ہو جائے تو کافی، اللہ کا تصور نہ ہو. اچھا اب اگر اللہ کا تصور بھی اس میں رکھ لیں آپ، ایک تو یہ نا کہ اللہ کا تصور نہیں وہ کام ہو گئے، اور اگر اللہ کا تصور بھی آپ رکھ لیں تب بھی وہ کام صحیح مانا جائے گا، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ اگر واجب توسلی کو آپ بغیر اللہ کی نیت کے کرتے تو جو ایک عذاب تھا وہ ختم ہو گئے. بیوی اور بچے کو نان و نفع دینا ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، آپ نے ان کو نان و نفع دے دیا، چاہے ان کی محبت میں دیا، اللہ کا کوئی تصور نہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو عذاب آنے والا تھا گناہ کا وہ آپ پہ نہیں آیا. اور اگر واجب توسلی میں آپ اللہ کا تصور بھی دل میں لے کے آئیں، ہم بیوی اور بچوں کو اس لیے نان و نفع دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو اب وہ عذاب بھی ختم ہو گیا. عذاب ختم ہوا دینے سے، نان و نفع دینے سے، اور اللہ کا تصور کرنے سے آپ کو ثواب بھی مل گیا. تو ہر واجب توسلی میں اللہ کا تصور ضروری نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کا تصور کر ہی نہیں سکتے، نہیں ضروری نہیں، اگر پھر بھی آپ اللہ کا تصور کر لیں تو ڈبل فائدہ ہوگا. عمل انجام دینے سے سلام کا جواب آپ نے دیا، اس سے گناہ ختم ہو گئے. جو گناہ ہے نا کہ جواب سلام واجب، اگر آپ نہ دیتے تو گناہگار ہوتے، وہ گناہ ختم ہو گئے. لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیا، اس سے میں اللہ کی خوشی بھی حاصل کر رہا ہوں، تو گناہ بھی ختم ہوا اور ثواب بھی مل گئے. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا اپنی جگہ کہ واجب عبادی میں یا عبادات میں اللہ کا تصور کے بغیر عمل بیکار، جو غیر عبادات توسلیات ہیں اس میں بغیر اللہ کے تصور کے عمل ٹھیک. ٹھیک کا مطلب یہ کہ جو عذاب اور گناہ ملنا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ ساتھ میں ثواب لینا چاہیں تو اس ثواب کے لیے آپ لازم ہے کہ آپ اللہ کا تصور بھی ذہن کے اندر رکھیں. اور اسی سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صدقے میں اور خیرات میں کیا فرق، ہم راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، ہم راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں، دونوں میں کیا فرق. خیرات کرنا واجب توکلی، یعنی اگر آپ غریب کی، مستحق کی، پریشان حال کی، یتیم کی، بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اللہ کا کوئی تصور نہیں، بس اس نے آپ سے کہا اور آپ کو دل پہ اثر ہوا یا اس کی حالت دیکھ کے رونا آیا، تو ایک انسانی ہمدردی جسے کہتے ہیں، آپ نے اس کی مدد کی، یہ اسلام میں مستحب، لیکن مستحب توکلی، اس کا نام ہے خیرات. اور اگر آپ نے مدد کرتے وقت اللہ کا تصور بھی دل میں رکھا کہ میں مدد کر رہا ہوں مگر صرف اپنے جذبات کی وجہ سے نہیں، بھائی اللہ نے بھی کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مثلا کئی آیتیں کئی روایتیں، اللہ نے بھی کہا ہے اس نیت سے آپ نے پیسے نکال کے اس کو دیے، یہ صدقہ ہو گیا. صدقہ اور خیرات عمل کے اعتبار سے ایک جیسے، نیت کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزیں. اسی لیے صدقے میں اسلام نے کافی پابندیاں لگائی کہ صدقہ مثلا آپ دیں گے تو کس کو دے سکتے ہیں، صدقہ دیتے وقت مثلا شرط ہے کہ غریب اپنے قبضے میں لے، کئی شرطیں. لیکن خیرات میں کوئی پابندی اس لیے نہیں کہ خیرات آپ اللہ کے تصور سے نہیں دے رہے، خیرات جو عام چیریٹی یا مدد ہوتی، اور جب اسی میں تصور آ گیا اللہ کا تو وہی چیز ہو گئی صدقہ. اور اسی ایک دوسرا پہلو میں بھی میں بتا دوں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو نہ رسالے میں ملیں گی اور نہ ہی کبھی ترتیب میں یہ باتیں آنے کا امکان ہے. یہ باتیں اصل میں انہی مواقع پر علماء بتاتے ہیں جب اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں خاصا غلط مشہور ہو گیا، قرض کیا ہے اور قرض حسنہ کیا ہے. قرض حسنہ کا تصور یہ ہے کہ وہ قرضہ جو اس نیت سے دیا جائے کہ ہم کو واپس نہیں لینا، دے دو تو دے دو، نہیں دو تو کوئی بات نہیں، یہ نیت ہے تو قرضہ ہی نہیں ہوا. قرضے کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں شرط یہ کہ ہم کو واپس لینا، یہ شرط ہم کو واپس لینا تبھی وہ قرضہ بنتا. وہ جو حدیث ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا، وہ اسی لیے اگر آپ دے ہی رہے ہیں کہ بھائی ہمیں واپس نہیں لینا، تمہاری مرضی، دے دو نہ دے دو تمہاری مرضی، یہ صدقہ، یہ قرضہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا ہبہ معوضہ. آپ نے ایک تحفہ دیا، اس کے بدلے میں ایک شرط رکھتی ہے کہ دل چاہے تو دے دینا. قرضے کی تو شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ قرضہ دیں اور ارادہ ہو. ارادہ کیا؟ اس سے آپ کہیں کہ تمہیں واپس کرنا. اور اسی شرط لگانے سے تو وہ جو سارے فائدے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ صدقے کا ثواب کیوں کم ہے، کہ انسان اس میں ذرا لاپرواہ ہوتا ہے مستحق. قرضے کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ کہ ذرا اس پر بوجھ آتا ہے تو وہ کام کرتا. تو اگر آپ اس کو دے ہی رہے ہیں قرض حسنہ تو وہ پھر صدقہ ہی ہو گیا ایک طرح کا. تو ہمارے یہاں قرض حسنہ کہا جاتا ہے خیرات کو، نام اس کو قرض حسنہ کا دے دیتے ہیں. کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کو تیار. تو یہ سمجھا یہ گیا کہ قرض حسنہ سے مراد وہ قرضہ جو ہم مستحق کو اللہ کے نام سے دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے، جی نہیں، وہ قرض حسنہ نہیں. وہ صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتی ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، قرضہ نہیں. قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب وہ قرضہ ہے جو اس لیے دیا جائے کہ واپس چاہیے. ہاں واپسی کی شرائط ہم چاہے بہت نرم رکھیں لیکن واپس چاہیے ہے، یہ مستحق سے کہنا ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں پھر کیا فرق ہوا، یہ تو وہی قرضہ ہو گیا. پھر قرض حسنہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہاں سمجھ میں آتا. کہاں عام حالت میں کہاں اس کو سمجھایا جا سکتا کہ قرضہ دینا ایک مستحب ہے، لیکن مستحب توسلی. ایک آدمی نے آپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی، آپ نے کہا چلو میں قرضہ دیتا ہوں، مگر اللہ کی نیت نہیں، نیت فقط اس کی مدد. یہ قرض ہے کیونکہ مستحب توسلی ہے، بغیر اللہ کی نیت کے آپ دے رہے ہیں. اور ایک وہ قرضہ دینے والا ہے کہ کسی نے پریشانی بتائی، اس نے اس لیے قرضہ دیا کہ اس میں ثواب بہت ہے، اللہ راضی ہوگا. اب یہی قرض جو ہے قرض حسنہ کہلاتا ہے، اس قرضے کو ہم توسلی سے نکال کے عبادی کی طرف لے جائیں. دوسرے الفاظ میں جو قرضہ ہم اللہ کی وجہ سے دیں وہ قرض حسنہ، اور جو قرضہ ہم اپنی ہمدردی کی وجہ سے دیں، یا قرضہ دینے والے سے کوئی فائدہ لینا، یا حکومت سے ٹیکس میں کوئی کسی قسم کا ریلیف لینا ہے بطور مثال، یہ کوئی حرام نہیں، ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے یا گناہ ہے یا وہ آدمی غلط کر رہا، نہیں وہ بھی صحیح ہے. کیونکہ قرضہ دینا مستحب توسلی، اگر انسان کسی دنیاوی فائدے کے خاطر بھی قرضہ دے تو اسلام میں حرام نہیں، حرام نہیں ہے اسلام میں. توسلی کا مطلب ہی یہی. ہاں اگر آپ دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے دے رہے ہیں تو یہ قرض کہلائے گا عام قرض، اللہ کی نیت کر کے دے رہے ہیں تو یہی کہلائے گا قرض حسنہ. تو خیرات اور صدقے کا فرق ہو یا عام قرضے اور قرض حسنہ کا فرق ہو، وہ اس اصول سے حل ہوتا کہ واجب میں بھی ایک عبادی ہوتا ہے، ایک توسلی ہوتا ہے، مستحب میں بھی ایک عبادی ہوتا ہے، ایک توسلی ہوتا ہے. نیکی کا وہ کام جس میں اللہ کا تصور ضروری، وہ کہلاتا ہے مستحب عبادی، عبادت والا مستحب. اس میں صدقہ اور قرض حسنہ ایک طرح سے آ سکتا ہے، البتہ پھر بھی آئے گا نہیں، کیونکہ مستحب توسلی میں جب آپ اللہ کی نیت اپنے دل میں لائیں گے، اللہ کا تصور، تو وہ ثواب آپ کو دلوائے گا خدا کی طرف سے عبادت نہیں بنے گا. عبادت اس عمل کا نام ہے جس میں اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ میرا تصور اس کے درمیان رکھو. بات دقیق نہ ہو جائے اس لیے اس کو ختم کیجئے. یہاں پر ایک مسئلہ مکمل ہوا کہ ہر وہ حکم جو خدا نے دیا اگر یہ شرط لگا کے دیا ہے کہ میرے تصور کے ساتھ انجام دو وہ ہے عبادت. اگر یہ شرط نہیں لگائی ہے تو وہ ہے توسلیات, لیکن اس میں بھی ہم اللہ کا تصور ذہن میں لا کے ثواب لے سکتے ہیں. اور اگر اللہ کا تصور ذہن میں نہ لائیں تو ثواب نہیں ملے گا مگر عذاب سے بچ جائیں گے. البتہ مستحب توسلی میں عذاب تو نہیں آتا, وہ نقصان سے بچ جائیں گے جو مستحب کام چھوڑنے کا نقصان ہے. بس اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں. اب آئیے تیسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ بنتا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دیا, اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ہم یا تو اس میں عبادت کی نیت کریں گے یا توکل. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا, اس میں بھی اگر آپ عبادت کی نیت کر لیں تو اسی کو بدعت اور حرام کہا جاتا. یہ بدعت کی مختصر تعریف کہ وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا, چاہے اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرا تصور لاؤ یا نہ لاؤ, بہرحال آپ اس میں اللہ کا تصور لا سکتے ہیں اور وہ جائز ہے. لیکن جس کے بارے میں آپ کو 100% معلوم کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, پھر بھی آپ اس میں اللہ کا تصور لا کے اس عمل کو انجام دیں, اس کا نام ہے بدعت یا تشریع یا بدعت. البتہ وہ حکم کے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا, آپ اس امید پر انجام دیں کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن شاید اللہ قبول کر لے, وہ بالکل ٹھیک, جس کو احتیاط یا رجا کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا مثلا سگریٹ چھوڑنے کا, اور ہم پھر بھی اللہ کا حکم لگا کے سگریٹ چھوڑیں تو یہ بدعت اور یہ حرام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی اس لیے سگریٹ چھوڑ رہے ہیں کہ شاید اللہ خوش ہو جائے, اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی کا نام اسلام میں ہے رجاء مطلوبیت یا احتیاط. احتیاط بھی اسی کو کہتے ہیں. اور ایک چیز کہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی آپ کہیں کہ میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ رہا ہوں, تو یہ ہو جاتی ہے بدعت یا تشریع. یہاں پہ ایک مسئلہ مکمل ہوا, اگر بہت دقیق ہو گیا تو میں معذرت پاؤں. اب آئیے ہماری آج کی گفتگو شروع. تو وہ اعمال کے جس میں اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ یہ کام کرو, شرط لگائی ہے کہ میری نیت سے کرو, میرا تصور رکھ کے, اس کو عبادات کہا جاتا وہ ہے عبادات. ہر عبادت کے لیے تین اصول ذہن میں رہنا چاہیے مختصر سے, باقی تفصیلی باتیں تو آئیں گی, لیکن تین اصول. کہ عبادت کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. کوئی بھی عبادت ہو اسلام, چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم, نماز ہو یا روزہ, اعتکاف ہو یا حج, عمرہ ہو یا طواف مستحب, زکات ہو یا فطرہ, خمس ہو یا جہاد, جتنی بھی عبادتیں اسلام میں, عبادت کی صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں, یہ پہلی شرط ہے. اب اس کی مزید تشریح کرنا بیکار ہے کیونکہ 2.5 سال پہلے یہ شرط تفصیل کے ساتھ آ گئی. اچھا, اس کے بعد ہر عبادت کی دوسری شرط ہے قربت, کہ وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا, چاہے اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرا تصور لاؤ یا نہ لاؤ, بہرحال آپ اس میں اللہ کا تصور لا سکتے ہیں اور وہ جائز. لیکن جس کے بارے میں آپ کو 100% معلوم کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, پھر بھی آپ اس میں اللہ کا تصور لا کے اس عمل کو انجام دیں, اس کا نام ہے بدعت یا تشریع یا بدعت. البتہ وہ حکم کے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا, آپ اس امید پر انجام دیں کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن شاید اللہ قبول کر لے, وہ بالکل ٹھیک, جس کو احتیاط یا رجا کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا مثلا سگریٹ چھوڑنے کا, اور ہم پھر بھی اللہ کا حکم لگا کے سگریٹ چھوڑیں تو یہ بدعت اور یہ حرام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی اس لیے سگریٹ چھوڑ رہے ہیں کہ شاید اللہ خوش ہو جائے, اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی کا نام اسلام میں ہے رجاء مطلوبیت یا احتیاط. احتیاط بھی اسی کو کہتے ہیں. اور ایک چیز کہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا پھر بھی آپ کہیں کہ میں اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ رہا ہوں, تو یہ ہو جاتی ہے بدعت یا تشریع یہاں پہ ایک مسئلہ مکمل ہوا، اگر بہت دقیق ہو گیا تو میں معذرت خواہوں. اب آئیے ہماری آج کی گفتگو شروع. تو وہ اعمال کے جس میں اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ یہ کام کرو، شرط لگائی ہے کہ میری نیت سے کرو، میرا تصور رکھ کے اس کو عبادات کہا جاتا، اس کو عبادات کہا جاتا، وہ ہے عبادات. ہر عبادت کے لیے تین اصول ذہن میں رہنا چاہیے مختصر سے، باقی تفصیلی باتیں تو آئیں گی، لیکن تین اصول. کہ عبادت کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. کوئی بھی عبادت ہو اسلام، چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم، نماز ہو یا روزہ، اعتکاف ہو یا حج، عمرہ ہو یا طواف مستحب، زکات ہو یا فطرہ، خمس ہو یا جہاد، جتنی بھی عبادتیں اسلام میں، عبادت کی صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں، ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں، یہ پہلی شرط ہے. اب اس کی مزید تشریح کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر عبادت کی دوسری شرط ہے قربت، کہ اللہ کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے ورنہ عبادت غلط، یہ دوسری شرط. اور ہر عبادت کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ جو ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ کسی بھی عبادت میں ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی زندہ کی طرف سے اس کو انجام دے. یہ تمام علماء جب رسالہ لکھتے ہیں اپنا مسائل کا، تو اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جتنی عبادات ہم بتا رہے ہیں اس کے لیے تین اصول یاد رکھیں، کہ عبادت میں شرط ایمان معتبر ہے، بغیر ایمان کے عبادت صحیح نہیں مانی جائے گی. نمبر دو یہ ہے کہ ہر عبادت میں قربت ضروری ہے، یعنی اللہ کا تصور، اس کے بغیر عبادت صحیح نہیں مانی جائے گی. نمبر تین یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہوں وہ ہم کسی زندہ کی طرف سے انجام نہیں دے سکتے ہیں، چاہے واجب عبادت ہو یا سنت. ہم واجب نماز کسی زندہ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سنتی نماز بھی کسی زندہ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہم واجب روزہ کسی زندہ کی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو سنتی روزہ بھی زندہ کی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم واجب وضو کسی زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، سنتی وضو بھی کسی زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں. ہم واجب اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف، زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے. چاہے زندہ مردوں جیسا ہی کیوں نہ ہو. ایک ایسا زندہ ہے جو بے ہوش ہے اور تمام طبیبوں نے کہا کہ مرتے دم تک اسے ہوش نہیں آئے. ایک ایسا زندہ ہے کہ انٹینسو کیئر میں، یا یہ کہیے کہ اس وارڈ میں بھرتی ہے، کہ بس یہ طبیب کہہ چکے ہیں کہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کافی ہیں، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. بس جب تک کہ وہ نالی لگی ہے آکسیجن کی اس وقت تک سانس ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے یہ مردہ ہو چکا ہے. مگر ہر اعتبار سے مردہ ہو جانے کے باوجود بھی جب تک کہ وہ زندہ ہے اس کی طرف سے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. لا یصح نیابت العبادت عن الاحیاء، کہ زندوں کی طرف سے عبادت میں نیابت کرنا صحیح نہیں. صرف تین یا چار ایسی عبادتیں ہیں کہ جس میں اجازت دی گئی، تین میں تو بالکل اور ایک میں چند پابندیوں کے ساتھ، اور یہ جو تین یا چار ہیں ان سب کا تعلق سرزمین مکہ سے. مستحب حج کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف، مستحب عمرہ کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف، مستحب طواف کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف. جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ تین عمل ایسے ہیں جو زندے کی طرف سے ہو سکتے ہیں عبادات میں. یاد رکھیے ہماری ساری گفتگو عبادات میں، صرف تین، وہ بھی مستحب، واجب نہیں. واجب عبادت تو کبھی زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی سوائے ایک کے، وہ ابھی آ رہا ہے. مستحب عبادات کے اندر یہ ہے کہ تین میں تو اجازت، طواف ہو، عمرہ ہو، حج، تو یہ آپ زندہ کی طرف سے کر سکتے. باقی نماز ہو، روزہ ہو، اعتکاف ہو، جہاد ہو، زکات ہو، خمس ہو، حتیٰ یہ کہ مستحب زکات بھی آپ نہیں دے سکتے زندہ کی طرف سے. اب آپ کو معلوم ہے کہ کرنسی نوٹ سے اگر تجارت ہو تو اس پہ زکات مستحب، مگر زندہ کی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ عبادات میں شامل ہے. کوئی بھی عبادت زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی سوائے تین مستحب عبادتوں کے، اور ایک چوتھی صورت ہے حج میں. حج میں ہاں ایک مسئلہ آتا کہ بعض حالتوں میں واجب حج زندہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی وہ آدمی کہ جس پر حج واجب ہو گیا اس نے نہیں کیا، آئندہ سال وہ بیمار ہو گیا اب نہیں جا سکتا، اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج. لیکن ایک آدمی پہ روزے واجب اس نے نہیں رکھے, اب بیمار ہو گئے, بوڑھا ہو گئے, نہیں رکھ سکتا, تب بھی اپنی طرف سے روزے نہیں رکھوا سکتا جب تک کہ مر نہ جائے. صرف حج وہ چیز ہے کہ حج کرنے کی طاقت نہ رہے. پہلے حج واجب تھا نہیں کیا جوانی, اب یہ ہے کہ احساس ہوا لیکن بڑھاپا ہے نہیں جا سکتے, واجب ہے کہ اپنی طرف سے اپنے واجب حج کے لیے کسی کو بھیج دیں. خیر یہ تفصیل حج میں آتی ہے, یہاں پہ ایک اشارہ کافی. البتہ یہ مسئلہ عبادات کا ہے کہ جتنی بھی مستحق جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی, لیکن جو عبادت نہیں ہے توسلیات ہیں وہ زندہ کی طرف سے بے شک ہو سکتی. جیسے فقیر کی مدد کرنا ہم اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, نیت کر کے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے مدد کر رہا ہوں, میں اپنے باپ کی طرف سے مدد کر رہا ہوں, کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ہم اپنا کپڑا نجس کپڑا خود بھی پاک کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو ہم اپنے باپ کا یا ماں کا نجس کپڑا بھی پاک کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. یعنی یہ تو بالکل معاشرے میں رائج چیزیں, اتنی رائج چیزیں ہیں کہ اگر توجہ دلائی جائے تو لوگ چونکتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ کیا بن رہا. ہاں مسئلہ تو بن رہا کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ زندہ کی طرف سے کوئی واجب کام نہیں ہو سکتا ہے تو کپڑا بھی پاک نہیں ہو سکتا. فرق کیوں ہے؟ بس عبادت اور توسلیات سے. اسی طرح سے زندہ کی طرف سے ہم زیارت میں کیوں جا سکتے ہیں؟ کربلا بھیجتے ہیں لوگ, بڑی کثیر تعداد میں بھیجتے ہیں, اسی لیے زیارت توسلیات میں. زندہ کے لیے ہم سورہ فاتحہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں مانیں گے, معاشرہ نہیں مانے گا, لیکن اسلام میں تو جائز کہ زندہ کی طرف سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جس طرح مردہ کی طرف سے پڑھا جا سکتا. اس لیے کہ تلاوت قرآن توسلیات میں اگر آپ زندہ کی طرف سے بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. زندہ کی طرف سے آپ مجلس کرا سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس, عیسیٰ علیہ ثواب کی, کہ زندہ کو فائدہ پہنچانا ہے آپ مجلس کرا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مستحبات توسلیات میں ہر چیز ہمارے یہاں ایک اصول سے ہوتی, یہ اصول جو ہیں ذہن میں رہیں تو بات واضح ہوگی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ توسلیات جتنے بھی, مسجد کی تعمیر ہو, امام باڑے کی تعمیر ہو, مدرسہ بنانا ہو, تلاوت قرآن ہو, سورہ فاتحہ ہو, مجالس ہو, زیارت پہ جانا ہو, فقیر کی مدد ہو, کپڑے کا پاک کرنا ہو, جتنی بھی توسلیات ہیں وہ زندہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکنے کا مقصد کیا؟ کہ ہم شروع سے نیت کریں کہ یہ کام ہم کھلا زندہ کے لیے کر رہے ہیں. اور جتنی بھی عبادات ہیں سوائے واجب حج کے وہ بھی چند خاص صورتوں, اور مستحب حج و مستحب طواف و مستحب عمرہ ہر صورت میں, اس میں تو کوئی پابندی نہیں. ان چار کو چھوڑ کر اور کوئی عبادت زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. البتہ نہیں ہو سکتی کا مطلب آپ اس کی طرف سے یہ عمل نہیں کر سکتے. ایک طریقہ اسلام نے بتایا جس کا نام ہے اہدا, اردو میں کہتے ہیں ہدیہ. نیابت نہیں کر سکتے ہیں زندہ کی طرف سے, ہدیہ کر سکتے ہیں زندہ کی طرف سے. ہدیہ الگ چیز ہے, نیابت الگ چیز ہے. بس ایک بڑا اہم اصول کہ عبادات کو زندہ کی طرف سے نہیں انجام دیا جا سکتا ہے نیابت میں, کہ ہم ان کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں غلط. لیکن مستحق عبادات کا ہدیہ دیا جا سکتا ہے زندہ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے نماز شب پڑھی, نماز پڑھی اپنے لیے, قربتاً اللہ کہہ, نماز کے بعد کہا خداوندہ اس کا ثواب میرے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو یا بیوی کو پہنچا جو زندہ, یہ جائز. اس کو کہتے ہیں ہدیہ. اگر عمل کی ابتدا ہی سے تصور یہ ہو کہ یہ پورا کام ہم غیر کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے نیابت. نیابت جب آپ اس سے بحاف پہ کرتے ہیں, اور ہدیہ کا مطلب عمل آپ نے خود کیا, بعد عمل آپ نے اس کا ثواب کسی کو بخشا. عمل الگ چیز ہے, ثواب بخشنا الگ. ہاں یہ ہو سکتا ہے زندہ کے لیے, وہ بھی مستحبات میں. اگر کوئی آدمی کسی زندہ کے لیے نیکی کا عبادت والا کام کرنا چاہ رہا تو اس کا ایک طریقہ ہے, تمام عبادتوں میں سنتی روزہ رکھ کے کہا اس کا ثواب فلاں زندہ کو ملے, سنتی احتکاف کر کے کہا کہ اس کا ثواب فلاں زندہ کو ملے, سنتی زکات دینے کے بعد کہا کہ اس کا ثواب فلاں زندہ کو ملے, سنتی خمس نکالنے کے بعد کہا اس کا ثواب فلاں زندہ کو ملے. تو عبادات جتنی ہیں اس میں نیابت جائز نہیں ہے, زندہ کی حرام اور گناہ. لیکن اہدا یا ہدیہ کرنا جائز ہے. عربی میں اہدا کہتے ہیں, اردو میں ہدیہ کہتے ہیں, اگرچہ ہدیہ بھی عربی کا لفظ ہے مگر اردو میں زیادہ رائج ہو گیا. عربی میں اہدا کہیں گے. اہدا کرنا جائز ہے, ہدیہ دینا زندہ. لیکن اگر کوئی آدمی مر جائے تو مردہ کی طرف سے تو تمام عبادتیں دونوں طریقے سے جائز, چاہے آپ ہدیہ کریں اور چاہے آپ نیابت کریں. یہ نماز ہم پڑھ ہی رہے ہیں مردہ کے لیے, وہ بھی صحیح, اور یہ کہ نماز پڑھی نماز کے بعد اس کا ثواب حدیہ کیا، دونوں بالکل صحیح ہیں، بالکل جائز. کیونکہ رسالہ مریم یہ بحث بہت ہی عجیب مقام پہ آتی ہے، وہ ابھی تفصیل سے نہیں آتی اجارے کی نماز میں، اس لیے یہ مسئلہ الجھ جاتا. اور لیکن یہ مسئلے کا تعلق نماز سے نہیں، تمام کے تمام اعمال سے. چنانچہ آپ اگر ایک وضو کرتے ہیں سنتی وضو، سنتی وضو کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت وضو کر سکتے ہیں. اگر آپ مردے کی طرف سے کرنا چاہیں تو دونوں حق، وضو شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کریں کہ یہ وضو میں کر رہا ہوں فلاں مردے کے، اور چاہیں تو پورا وضو کرنے کے بعد کہیں اس کا ثواب فلاں مردے کو. زندہ کو وضو دینا چاہتے ہیں تو شروع میں نیت نہیں کر سکتے، وضو تو میں کر رہا ہوں قربتاً اللہ، بعد میں اس کا ثواب میں فلاں زندہ آدمی کو دینا چاہتا ہوں. تو زندوں کے درمیان جو تحفہ دینے کا حکم ہے وہ صرف مادی چیزیں ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ ثواب اور خیرات، یہ جو ہے نیکیوں کو ادھر سے ادھر دینا. تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، نماز جنازہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خدا بندہ ہمارے اور مرنے والے کے بیچ یہ خیرات کا سلسلہ جاری رکھ. وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح ان کو گفٹ بھجوا رہے ہیں مرنے والوں کو. تو یہ تین اصول ہر عبادت کے لیے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات ہو یا وضو غسل. کیا تین اصول؟ کہ پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط قربت ہے یعنی اللہ کا تصور، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی ہے، ہدیہ ہو سکتا ہے. مردہ کی طرف سے نیابت اور ہدیہ دونوں جائز ہیں. اس کے ساتھ عبادت کے لیے ایک ایمان، ایک قربت یعنی اللہ کا تصور، اور تیسری شرط ہے مردہ اور زندہ کا مسئلہ. اس میں پہلی شرط تو نہیں، دوسری اور تیسری کی ذرا کچھ وضاحت مجھے اور کرنا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگ جائے. کہ قربت کی نیت کا کیا مطلب، اللہ کے تصور کا کیا مطلب، ایک یہ. دوسرا یہ جو زندہ اور مردہ کی بحث آئی، اس میں ایک مسئلہ جو کھڑا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ فقط ہم مومن ہی کو ہدیہ ودیہ دے سکتے ہیں، یا اگر ہمارا کوئی دوست غیر مومن مر گیا ہم اس کے لیے بھی عبادت کر سکتے ہیں، یا ہمارا کوئی غیر مومن دوست مر گیا یا زندہ ہے ہم اس کو کوئی عبادت ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی یقیناً پیدا ہو سکتا ہے
کہ عبادت میں زندہ کی طرف سے عبادت انجام نہیں دی جا سکتی ہے، البتہ ایک عمل اپنے لیے کر کے اس کا ثواب کسی زندہ کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مردہ کی طرف سے ثواب ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور نیابت بھی کی جا سکتی ہے. نیابت کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کے شروع ہی یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کام میں کر رہا ہوں، جو عمل بھی میں انجام دے رہا ہوں، یہ گویا اس آدمی کے لیے ہے، گویا وہ آدمی انجام دے رہا ہے، میں فقط اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، اس کے لحاظ سے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، یہ ہے نیابت. اور ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ کام کو خود کرے، اس کے بعد ایک چیز ہماری ہے وہ ہم نے اٹھا کے کسی اور کو ہدیہ کر دی. جیسے ایک مکان اپنے لیے خرید کے کسی کو تحفے میں دے دینا، اور ایک مکان کسی ہی کی طرف سے اس کا وکیل بن کے، اس کا نمائندہ بن کے، اس کا دیہات اس کے دیہات سے جا کے خریدنا. اب ان دونوں بہت فرق ہے. بالکل یہی مسئلہ نیابت اور ہدیے کا ہے. تو زندہ کی طرف سے نیابت تو ممکن ہی نہیں ہے، زندہ کی طرف سے ہمیشہ ہدیہ ہوتا، عمل اپنے لیے کریں ثواب اس کو دیں. مردہ کے لیے جائز ہے چاہے نیابت کریں چاہے ہدیہ کریں، لیکن وہ آدمی کہ جس نے کسی مردہ کے وارثوں سے یا کسی بھی آدمی سے اجارہ لیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں پیسے لے کر یہ ثواب یہ عمل اس مردہ کے لیے کروں گا، مثلا نمازیں یا روزے یا حج جو مردے کی طرف سے کروائے جاتے ہیں، اس کے اندر اجارہ لینے کی وجہ سے یعنی اجرت لینے کی وجہ سے معاملہ بدل جاتا ہے. جب کوئی آدمی اجرت لے کسی مردہ کی طرف سے عمل کرنے کے لیے تو اس کو نیابت ہی کی نیت کرنا پڑے گی، ہدیہ اور ثواب نہیں چلتا. لیکن اگر اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پر والنٹیئری تبرعاً فری فنڈ میں اگر کسی مرنے والے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں اختیار ہے چاہے نیابت کی نیت کریں چاہے ہدیہ کی نیت کریں. بہرحال زندہ کی طرف سے تو نیابت نہیں ہو سکتی، سوائے حج اور عمرے سے متعلقہ کچھ باتوں کے. یہ تفصیل پہلے آ گئی تھی، فقط اس مسئلے کو واضح کرنا تھا کہ مردہ کی طرف سے قدرت دینے کے بعد مسئلہ بدل جاتا ہے. ایک بات اور بتا دی جائے جس کا موقع اور محل تو علماء کی کتابوں میں حج کے مسئلے میں آتا ہے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے تو ضمناً بتا دیں, مرنے والا جو شخص بھی مرا اگر کافر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا اس کی مغفرت کا کوئی عمل کرنا جائز نہیں. مرنے والا اگر کافر ہے تو کافر کی مغفرت کی دعا تک جائز نہیں ہے, دوسرے اعمال کو چھوڑیں. لیکن مرنے والا اگر مسلمان مرا ہے
عمل کرنا جائز نہیں,
مرنے والا اگر کافر ہے تو کافر کی مغفرت کی دعا تک جائز نہیں ہے, دوسرے اعمال کو چھوڑیں. اگر مسلمان مرا ہے چاہے اس کا تعلق اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو, اس کے لیے دعائے مغفرت بہرحال کی جاتی ہے. تو مومن بیٹے کو خاص طور پر اپنے باپ کے لیے تو یہ اجازت ہے کہ دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے, بلکہ اس کے لیے نماز اور روزہ اور حج وغیرہ بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. پوچھا بھی تھا راوی نے کہ مولا اس سے فائدہ کیا ہوگا مرنے والے کو, کہا کہ کم سے کم یہ جنت تو نہیں ملے گی لیکن تخفیف عذاب, اس کے عذاب کی ڈگری تو کم ہو جائے گی. یہ میں مسائل فقہ میں بتا رہا ہوں, یعنی موجودہ مرجے کا فتویٰ کہ مرنے والا اگر کافر ہے تو اس کے لیے نہ تو دعائے مغفرت ہو سکتی ہے نہ کوئی اور عمل کیا جا سکتا ہے اس کی مغفرت کے لیے. مرنے والا اگر مسلمان ہے چاہے اس کا تعلق اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو, تو مومن کو یہ اجازت ہے کہ مرنے والے کے لیے کم از کم دعائے مغفرت کر سکتا ہے. ہاں, مرنے والے کے لیے نماز پڑھوانا یا روزہ وغیرہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ موجودہ مراجع کے یہاں بھی حل نہیں ہے, اس کو رہن دے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, دعا کی بات ہو رہی ہے. تو دعائے مغفرت کسی بھی مسلمان کی ہو سکتی, خصوصاً اگر مرنے والا کسی مومن کا باپ ہے. اس صورت میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ مرنے والا باپ اگر ناصبی یعنی دشمن اہل بیت بھی, ورنہ باقی تو دشمن اہل بیت اسلام کے دائرے سے خارج ہیں, لیکن باپ اور بیٹے میں اسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ مرنے والا باپ اگر ناصبی یعنی دشمن اہل بیت بھی ہے تب بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. لیکن عام مومن کو کسی ناصبی کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. دعائے مغفرت کا تعلق فقط مسلمان سے ہوگا, چاہے وہ اسلام کے کسی بھی فرقے سے کیوں نہ تعلق رکھے, سوائے ان فرقوں کے کہ جنہیں اسلام سے باہر سمجھا گیا, جیسے قادیانی ہیں یا ناصبی ہیں یا غالی ہیں وغیرہ. اس میں بھی ایک ایکسپشن بیٹے کا ہے جو آپ نے سن لیا. خیر, یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ختم ہوا. اب آئیے جو 20 کی ایک شرط آئی تھی اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کر کے ہم آج کے خاص عنوان پہ گفتگو شروع کریں. تو بات ابھی آپ نے سنی کہ جو بھی عبادت ہے اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت کی جائے, اس میں نیت کی جائے. نیت کا مطلب فقہ میں نیت کا مطلب ہوتا ہے قربتاً اللہ, یعنی کوئی بھی عبادت بغیر قربتاً اللہ کے ارادے کے نہیں ہو سکتی. قربتاً اللہ کا مطلب یہ کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, چاہے آپ کی نیت اللہ کے عذاب سے بچنا ہو, وہ نیت بھی بالکل ٹھیک ہے, چاہے آپ کی نیت جنت اور ثواب کو حاصل کرنا ہو, وہ نیت بھی بالکل ٹھیک ہے, چاہے آپ کی نیت فقط محبت خدا ہو وہ بھی ٹھیک ہے, اور چاہے آپ کی نیت یہ ہو کہ چونکہ خدا ہی عبادت اور اطاعت کا حقدار ہے, اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکنا چاہیے, تو یہ کام میں اس کے لیے انجام دے رہا ہوں, جو نیتوں میں سب سے افضل. لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جہنم کے لالچ جہنم کے ڈر سے نیت کی تو وہ نماز بیکار ہو گئی, یا جنت کے لالچ میں نماز پڑھی تو وہ نماز بیکار ہے. نماز یا کوئی بھی عبادت, نیت کا مطلب ہے اللہ کے لیے کام کرو, چاہے اللہ سے مراد اس کے عذاب سے بچنا ہو, یا اس کی نعمتوں اور جنتوں کو حاصل کرنا ہو, یا اس کو عبادت کا حقدار سمجھ کے ہم اس کے لیے عبادت انجام دیں, یہی مطلب ہے قربت کا. تو کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. نیت یعنی یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جس آیت سے میں نے آج کے درس کا آغاز کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اسے عمل صالح کرنا ہوگا, اور عمل صالح کی تعریف یہی بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر اسے نیت خالص رکھنا ہوگی, یعنی نیت اس کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اچھا یہ تو عبادات میں ضروری ہے. ضمناً ایک بات آ گئی کہ جو دوسرے امور ہیں توسلیات اس کے اندر نیت ضروری نہیں. اگر انسان نیت کر لے اس کو ثواب ملے گا, یہ مسئلہ پہلے گزر گیا. اچھا اب آئیے اسی کا ایک دوسرا حصہ. اگر انسان کوئی کام ریا کے ارادے سے کرے تو وہ کام حرام ہے. ریا کا مطلب دنیا دکھاوے کی خاطر کوئی بھی کام, یعنی کوئی بھی عبادت, میں نے لفظ کام غلط استعمال کیا, کوئی بھی عبادت چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو, جتنی بھی عبادتیں ہیں اگر ریا کے ارادے سے کی جائے پبلک کو عوام کو دکھانا, وہ اعمال حرام ہو جاتا ہے, وہ عبادت حرام ہو جاتی ہے. اور اگر عبادت شروع کرنے سے پہلے یا عبادت کے ساتھ ساتھ ریا چل رہا ہے تو باطل بھی ہو جاتی ہے. اگر ریا ہے کسی بھی عبادت میں, ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کا خیال آ گیا تو عبادت گئی, حرام ہو گئی, عبادت حرام ہو گئی. لیکن اگر یہ خیال عبادت کے شروع میں ہے تو حرام بھی اور عبادت بھی غلط, دوبارہ کریں. یا اگر دوران عبادت یہ خیال آ گیا کہ لوگوں کو دکھایا جائے تو حرام کا گناہ بھی ملے گا اور عبادت بھی گئی. البتہ اگر عمل ختم کرنے کے بعد وضو کر لیا, نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, پھر یہ ریا دل میں پیدا ہوا لوگوں کو دکھانے کا جذبہ, تو حرام تو ہے یہ عمل لیکن عبادت جو پہلے ہو گئی اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا لوگوں کو دکھانے کا, عبادت کے بعد جذبہ پیدا ہوا تو عبادت باطل نہیں ہے, غلط نہیں ہے, البتہ حرام ہے یعنی گناہ ملے گا, لیکن وہ عبادت دوبارہ انجام نہیں دینا. تو ریا اگر عبادت سے پہلے یا عبادت کے ساتھ ساتھ ہو تو حرام بھی ہے اور باطل بھی کر دیتا, عبادت کے بعد پیدا ہو یہ جذبہ تو حرام تو ہے مگر باطل نہیں کرتا. عبادت کے علاوہ جو اسلام میں نیکیاں ان میں اگر ریا آ جائے, جو پوری فہرست پچھلی دفعہ گزر گئی, ہم والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں, ہمارا اپنا کوئی فائدہ ہے یا لوگوں کے سامنے ہمیں اپنی سعادت مندی یا فرما برداری کو ظاہر کرنا, ہم کسی فقیر کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ فقط اپنی سخاوت اور دولت کے مظاہرے کے لیے, ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں مثلا اپنی آواز کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے, ہم کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اللہ کی نیت نہیں, نیت مثلا یہ ہے کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو یا اس پر ہمارا ایک احسان آ جائے مثلا. تو جتنے بھی غیر عبادت والی نیکیاں ہیں جن کی فہرست پچھلی دفعہ گزر گئی بیان کرنے سے وقت ضائع ہوگا, ان میں بھی اگر کوئی انسان ریا کرے, ان میں اگر کوئی انسان ریا کرے کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے اس لیے حرام بھی نہیں. یہ حرام نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد اس لیے کریں کہ ہماری شہرت عوام میں ہماری سخاوت کی دھوم مچے, یا اگر کوئی آدمی جیسے میں نے کہا قرضے کا مسئلہ, والدین کی اطاعت کا مسئلہ, بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا مسئلہ, تاکہ عوام کے سامنے, لوگوں کے سامنے, خاندان والوں کے سامنے, محلے والوں کے سامنے, یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمارا مقام بڑھے, عزت بڑھے, شہرت بڑھے, تو اس صورت میں شرم حرج کوئی نہیں, یعنی یہ حرام نہیں ہے کیونکہ ریا عبادت میں اس کام میں تو حرام ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے, جو اصل کام ہی اللہ کے لیے نہیں کرنا تھا اس میں اگر ریا آ جائے تو حرام نہیں. البتہ وہ جو ثواب مل سکتا تھا اس نیکی کا وہ ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا, والدین کی خدمت کر کے جو ثواب مل سکتا تھا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے خدمت کی ہے تو گناہ تو کوئی نہیں ملے گا یہ خدمت کی, لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا. اور نماز اگر کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے تو نماز ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اور نماز غلط ہو جائے گی. تو ریا اگر عبادات میں ہو تو حرام ہے, اور توسلیات میں ہو تو حرام تو نہیں ہے لیکن ثواب ہاتھ سے نکل جاتا ہے. عبادات میں جو ریا اس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرنا, اس میں دو مواقع پر اسلام نے اجازت دی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. نمبر ایک, اگر ہم پہ تہمت لگ جائے کہ ہم بے نمازی ہیں یا روزہ خور ہیں یا خمس نہیں دیتے ہیں, اس وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ یہ تہمت ہم پہ ختم ہو, اس وقت کوئی عمل کوئی عبادت انجام دی جائے تو وہ عبادت صحیح ہے اور وہ ریا نہیں. اسی طرح اگر
لوگوں کو کسی نیک کام کی طرف ترغیب دینے کے لیے کہ اور آدمی بھی یہ عمل انجام دے، ہم دکھاتے ہوئے کوئی عبادت انجام دے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نماز پڑھیں تاکہ ہماری دیکھا دیکھی کوئی اور آدمی بھی نماز کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے. تو وہ ریا جو اپنے پر سے الزام اور تہمت کو ہٹانے کے لیے وہ عبادت انجام دی جائے وہ بالکل صحیح. دنیا کو دکھانا ہمارا مقصد ہے لیکن وہ عبادت صحیح. اسی طرح جو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے عبادت دی جائے، عبادت کی جائے تاکہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس راستے پر آئیں، وہ بھی دکھانے کے لیے ہے مگر پھر بھی صحیح ہے. یہ دو مقامات اس سے مستثنا. اچھا جی، اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا. ایک تو گناہ ہوتا ہے ریا کا، یعنی دکھاوے کے خاطر کام کرنا. ایک اور گناہ ہے جو اس سے چھوٹا، اس کا چھوٹا بھائی، جسے عربی میں عجب کہتے ہیں. عجب، عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی عبادت انجام دینے کے بعد اللہ پہ اس کی منت رکھے، اللہ پر اپنا ایک احسان سمجھے، فخر پیدا ہو اس کے دل میں، اللہ کے مقابلے میں فخر پیدا ہو کہ ہاں اگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم نے بھی تو اس کی عبادت کر دی. جیسے اگر کسی نے آپ پہ نیکی کی اور آپ نے اس کا کوئی بدلہ دے دیا تو زبان پہ جملہ آ ہی جاتا ہے کہ بھائی کیا اس نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا. یہ ہے عجب. عجب جو ریا جیسا ایک حرام ہے لیکن ریا کا چھوٹا بھائی اس کو مانا جاتا ہے. ریا تو یہ کہ فقط اور فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً حرام. عجب ہم کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پست و حقیر نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس نے اگر ایک نیکی کر کے ہم کو پیدا کیا تو ہم بھی تو اس کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک احسان، ایک شخص اور ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو، یہ ہے عجب. پرانے مراجع کے نزدیک اس سے بھی نماز باطل ہوتی تھی. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، عجب حرام تو ہے، گناہ ہے، مسلمن گناہ ہے، واضح طور پہ گناہ، لیکن اس سے عبادت غلط نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے یا سردیوں میں غسل کر کے اگر دل میں ایک فخر کا جذبہ پیدا ہو، فخر یعنی خوشی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ایک فخر ہو کہ ہم نے جیسے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر دیا، اللہ کی کوئی بہت بڑی خدمت کی ہے، تو یہ حرام تو ہے مگر اس سے غسل باطل نہیں ہوا، اس کو دوبارہ نہیں کرنا. اور اگر ریا ہوتا تو حرام بھی ہوتا اور بعض حالتوں میں غسل بھی دوبارہ کرنا پڑتا. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے، یہ مسئلہ آپ کو توضیع وغیرہ میں نہیں ملے گا، کہ اگر انسان کوئی عبادت انجام دے تو اس کے لیے مکروہ ہے اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرنا. یہ مکروہات میں سے ایک مکروہ کہ انسان نے آج نماز شب پڑھی، آج رات کو اس کے بعد دوسرے دن لوگوں سے یا گھر والوں سے، لوگوں کے اندر سب آ گئے، گھر والے، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، پڑوسی، اپنی عبادتوں کو لوگوں کے لیے انجام دیں تو وہ حرام ہے، عبادت باطل بھی ہو سکتی ہے. عبادت اللہ کے لیے انجام دیں لیکن اللہ پہ ایک احسان سا رکھیں تو وہ عبادت تو صحیح ہے مگر گناہ. اور تیسرا ایک مسئلہ آیا کہ عبادات کو انجام دینے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے پھرنا، یہ حرام تو نہیں، نہ ہی اس سے عبادت غلط ہے، البتہ یہ مکروہ، نہ کریں تو زیادہ بہتر، اور اگر عمل کر بھی نہیں جان بوجھ کے تو کوئی گناہ نہیں، لوگوں کے سامنے عبادت کا تذکرہ کرنا. البتہ اگر یہ بھی مسئلہ نہ ہو بلکہ ایک عبادت ہم نے تو کی اپنے لیے، یعنی چھپ کے کی، چھپ کے مقصد یہ کہ جس طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں ویسے کی، لوگوں کو اطلاع مل گئی اب ہماری تعریف ہو رہی، ہم نے نماز شب رات کو ایک بجے دو بجے اٹھ کے اطمینان سے پڑھی، نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو آگاہ کیا، مگر کسی گھر والے کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا اگلے دن تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا یا ہماری اس عبادت کی تعریف ہو رہی. ہم نے تو غریب آدمی کی جو نارمل طریقہ ہے مدد کر دی، اور لوگوں کو پتا چل گیا اب لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس وقت اگر خوشی محسوس ہو، جب تک کہ وہ تعریف کرتے رہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی تعریف کرنے سے ہمیں خوشی محسوس ہو، یہ چیز بہت اچھی لگے کہ ہماری تعریف کی جا رہی، لیکن وہ جو کام ہم نے انجام دیا ہے جس پر ہماری تعریف ہو رہی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے انجام نہیں دیا تھا، اور نہ اپنی زبان سے ہم نے کسی سے کہا کہ ہم نے آج نماز شب پڑھی ہے یا ایک پارا پڑھا ہے یا آج ہم نے کسی کی مدد کی، لوگوں تک کسی طرح اس کی اطلاع پہنچ گئی. جیسے میں نے کہا کہ لوگوں سے مراد بالکل اجنبی نہیں، گھر والے، پڑوسی، رشتہ دار، ساتھی، دوست، اسکول اور کالج کے اور دفتر کے ساتھ کام کرنے والے، اطلاع مل گئی اب ہماری تعریف ہو رہی، ہمارا تذکرہ ہو رہا اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی. تو یہ نہ تو حرام ہے، نہ گناہ ہے، نہ مکروہ، یا خوشی اگر دل میں آ رہی ہے ہماری تعریف سے تو اس میں کراہیت تک نہیں. ہاں خود ہم تذکرہ کریں وہ کراہیت, ہم تذکرہ بھی نہیں کر رہے دل البتہ خوش ہو رہا, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج یہاں تک کہ علماء کے نزدیک کراہیت تک نہیں. عبادات کے سلسلے میں آخری دو اصول علماء اور بتاتے ہیں کہ جتنی ہماری گفتگو آج ہوئی اور اب ختم ہو رہی, اس کو کہا جاتا ہے کہ الشروط العامۃ للعبادات یعنی جنرل رولز فار عبادات, عبادات کے عام اصول جو ہر عبادت میں چلتے ہیں. آخری دو اصول اور آ گئے. اب یہ چیزیں بھی عوام کی زبان پر ہیں مگر رسالہ عملیہ میں نہیں ملتی, اس لیے میں اپنی تقریر کے دوران ان کو خاص طور پہ لے کے آیا. اب ایک اصول اور کہ اسلام کی عبادتوں پر ہم نگاہ ڈالیں تو ایک یہ اصول بھی ہمارے سامنے آتا کہ میں مراجع کے فتوے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, خالی خود روایتوں کو دیکھ کے کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں. ایک اصول اور ہمارے سامنے آتا کہ واجب عبادتیں لوگوں کے سامنے کرنا اور مستحب عبادتیں پوشیدہ طور پہ کرنا اس کا فائدہ اور ثواب زیادہ, سوائے اس کے کہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے. جیسا میں نے کہا کہ مستحب عبادت میں اگر ترغیب دلانا وہ دوسری بات, ورنہ ایک جنرل رول, بلکہ واجب عبادت کو بھی چھوڑیں اس میں بھی بحث علماء, لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ مستحب عبادتیں جتنی چھپا کے کی جائیں اتنا بہتر. چنانچہ اکثر علماء سنتی نمازوں تک کے قائل ہیں کہ گھر میں پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں, عبادتیں جتنی پوشیدہ رکھ کے کی جائیں اس کا ثواب زیادہ ہے سوائے اس کے کوئی مسئلہ ہے. لوگوں کو ترغیب دلانا, اپنے اوپر سے تہمت کو ہٹانا, ساری عبادتیں چھپ کے ہونے لگیں تو مستحبات معاشرے سے ختم ہو کے رہ جائیں مثلا, یہ بھی مستحب عبادتوں کی بات ہے, توسلیات کی بات نہیں. اور آخری اصول وہ تو اتفاق سے ہمارا عنوان بھی بن چکا لیکن وہ تقریر تھی اور تقریر کے بارے میں میں نے بارہا عرض کیا کہ بڑے سے بڑے عالم کی بھی آپ تقریر سنیں فوراً اسی انداز سے اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا مرجع یا مجتہد کیا کہہ رہا. تو ایک آخری اصول جو عبادت کا جنرل اصول ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت سے مطمئن ہو کے یہ سمجھنا کہ اب ہم کو جنت مل گئی ہے یہ حرام, جس کا نام یہی الامن من مکر اللہ, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بری سمجھ لینا. اسی طرح کوئی بھی عبادت ترک کر کے یا کوئی بھی گناہ کر مایوس ہو جانا کہ اب بخشش نہیں ہوتی یہ بھی حرام. یہ دو حرام بھی اسی عبادات کی بحث میں آتے ہیں کیونکہ زیادہ تر عبادتوں کی مخالفت سے انسان عذاب کا نشانہ بنتا ہے زیادہ تر. تو کسی بھی عبادت کو یا نیک عمل کو چھوڑ کے اگر مایوسی پیدا ہو وہ اپنی جگہ حرام, اور اتنا اطمینان پیدا ہو کہ کسی عمل کو انجام دینے کے بعد کہ اب تو عذاب آ ہی نہیں سکتا وہ بھی حرام. یہ عبادات کے جنرل پانچ یا چھ رول آپ نے سنے,
ادھر ختم ہوا. پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم دین کے سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. پروردگارہ خیبت امام زمانہ میں ہمیں امام زمانہ کا حقیقی ماننے والا, ان کی صحیح معرفت رکھنے والا اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا.
اور جاتے جاتے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے.
کبھی تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا.